السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ کینیڈا کی مجلس انصار اللہ اور بوکینا فاسو کی مجلس انصار اللہ کا بھی اجتماع ہو رہا ہے اور وہ بھی آج براہ راست یہاں شامل ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں یعنی جماعت احمدیہ میں آپ یعنی انصار وہ لوگ ہیں جو اپنی عمر سوچوں اور تجربے کے لحاظ سے انتہائی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جماعت کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل اور نمونہ ہونا چاہیے. بس غور کریں کہ کیا وہ نمونہ ہیں جنہوں نے بیعت کے حقیقی معیاروں کو حاصل کر لیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں تو یہ بڑی قابل فکر بات ہے, کیونکہ آپ کے نمونے دیکھ کر ہی اگلی نسلوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے یا اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہے. بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انصار پر اور اس کی انصار پر ہے, اور اس کی بنیادی شرط تقویٰ ہے. اگر ہم تقویٰ میں ہمیں تقویٰ ہو تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچنے والے بھی ہوں گے اور اس بیعت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے جس کا عہد ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کے بعد کیا ہے. اپنے عہد کو بھی نبھانے والے تبھی ہم ہوں گے. تقویٰ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے. تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک گناہ سے بچنا. تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس عمر میں بدی کا شائبہ بھی ہو اسے بھی بنا کرے. فرمایا, دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں. دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں, مثلا زبان ہے یا اسی طرح کی باسی اعضاء ہیں. اگر چھوٹی نہر کا پانی خراب ہو اور گندا اور میلا ہو تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی بھی خراب ہوگا. بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے, یعنی پاک نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے وہ معیار تقویٰ کا جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور جب ہم یہ معیار اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم اپنے عہد بیعت کو بھی نبھانے والے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے. بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ہم اس کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو پھر ہم, جیسا کہ میں نے کہا, دوسروں کے لیے ایک نمونہ یا رول ماڈل بن رہے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے جو بیعت لی اس میں بہت ساری شرائط تھیں، جن میں سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ایک یہ تھی کہ شرک سے پرہیز کیا جائے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ شیطان ایسے راستوں سے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بس باریکی سے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے شرک ہم کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے مقام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہے جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ کے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ بس شرک یہ وہ باریک تعریف ہے جس کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں اس کے ماحول میں ملوث ہو کر اور دنیا کی فکروں میں ڈوب کر ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو مخفی شرک کہلاتی ہیں۔ بس ہر ایک احمدی کو عمومی طور پر اور ہر ناصر کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے جہاں وہ اپنی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آخری عمر کے آخری حصے میں شامل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، جس کے بعد پھر اگلا جہان ہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ غور کریں کہ کیا ہم ہر طرح کے مخفی شرک سے پاک ہیں، کیا ہمارا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، کیا ہر عمل ہمارا تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ بس یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے بیعت کرنے والوں کو یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور اگر اس میں نفاق کی ایک خصلت بھی پائی جائے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے تو پھر ہی وہ نفاق سے پاک ہوگا۔ اور چار باتیں یہ ہیں، نمبر ایک، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام لیتا ہے، یعنی اپنی باتوں میں جھوٹ ملا رہا ہوتا ہے۔ جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ خود جائزہ لیں کہ ہم کتنے معاہدے کرتے ہیں اور پھر ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ ایک تو پہلے معاہدے ہو گئے، جو تحریری معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروباری معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، تجارتوں میں ہوتے ہیں یا اور بعض معاملات میں ہوتے ہیں، اور بعض وعدے انسان کر رہا ہوتا ہے جو بظاہر معمولی ہوں لیکن بہت اہم ہیں۔ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو منافقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ، ان ساری باتوں کا تعلق جھوٹ سے ہے۔ جھوٹا انسان ہی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہمیں باریک سے باریک باتوں میں بھی سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، باریک سے باریک رنگ میں سچائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا جو میں نے ابھی آیت پڑھی بھی تھی کہ فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابلے میں رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہے ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے مجز ملما سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جو ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کرتے ہیں کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بس جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کبھی سچی بات بھی کر لیں تو ان کو بھی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ بس ایک احمدی کو، ایک مومن کو جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، اس کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں کس قدر جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں شرک کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ پھر برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تب ہی تم حقیقی بیعت کرنے والے شمار ہوگے جب برائیوں سے بچو گے، اور برائیوں میں ایک زنا ہے۔ اس کے بارے میں کہ زنا کی تعریف کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ بس یہ ایک معیار ہے جسے انصار کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوگی، انصار کی عمر کو پہنچنے والوں کے اندر کوئی برائی ہوگی، تو اگلی نسل میں بھی برائیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ بس انصار کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک عمر کے بعد تو اس طرح خیال نہیں آتے، لیکن 40 سے 60 سال تک کی عمر کے جو انصار ہیں وہ بعض دفعہ بعض برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ ان باتوں سے دور رہو جس سے خیال بھی پیدا ہو سکتا ہو۔ اور آج کل بہت ساری شکایات آتی ہیں، لوگوں کی بیویوں کی طرف سے شکایات آتی ہیں کہ انصار کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ٹی وی پروگراموں میں یا انٹرنیٹ پر ایسے غلط پروگرام دیکھتے ہیں جو برائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ایک قسم کا زنا ہی ہے۔ بس اس سے بھی بچنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر 5-10% بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں تو وہ بھی ایک بہت خطرناک نسبت ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح بد نظری سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بد نظری سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی تمہارے احمدی ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد صرف شرم گاہیں نہیں بلکہ ہر سوراخ ہے جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورتوں کا راگ وغیرہ بھی سنا جائے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزاروں غلط قسم کے گانے جو سنتے ہیں، کہ ہزاروں ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ روکتا ہے آخر کار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں رکے گا تو پھر برائیوں میں مبتلا ہوگا۔ بس اس بات کو بہت غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نمونے ہی پھر اگلی نسلوں میں قائم ہونے ہیں۔ پھر آپ نے ایک احمدی کے لیے یہ شرط بھی قرار دی کہ وہ فسق و فجور سے بچے گا، اور فسق ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فاسق دوزخی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون لوگ ہیں؟ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے اور جب ان پر آزمائش آتی ہے صبر نہیں کرتے وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے عورتوں کی مثال بھی مثالیں دی ہیں۔ اب صرف یہ بات عورتوں میں نہیں بلکہ مرد بھی ایسے ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور فاسق ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ اگر ایک بیٹا باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہوگی؟ پھر ظلم سے بچنے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی کہ اگر میری بیعت میں شامل ہو رہے ہو تو ہر قسم سے ظلم سے بچو۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری تمام جماعت اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلہ میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد، شرارت اور بچلنی ان کے نزدیک نہ آئے۔ وہ پانچ وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، کسی قسم کی بدی کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت، ظلم، فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ خیال بھی دل میں نہ لائیں، غرض کہ ہر ایک قسم کے معاصی، جرائم جو ایسے جرائم جو ناکردنی اور ناگفتنی ہیں، جو کرنے اور کہنے کے بھی لائق نہیں، تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل، بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ بس یہ ہر ایک کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اس زاویے سے اور اس گہرائی سے اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ احمدی ہونے کے لیے خیانت سے بچنا بھی ایک شرط ہے۔ ہم احمدی ہوئے، ہم نے بیعت بھی کی، خواہ نئے آنے والے ہوں یا پرانے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں اور شرائط بیعت کے پابند رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ ان شرائط میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خیانت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ترک شر کی اقسام میں سے ایک خلق ہے جس کو امانت و دیانت کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو اذیت پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ یعنی امانت و دیانت یہ ہے کہ کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کرنا، ناجائز۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی، جو وجہ اپنی کمسنی اور طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعث سکرسنی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا، اس قدر غیر کی چیز سے نفرت کر رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی وہ مشکل سے پیتا ہے۔ تو بچوں کی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ایک حکم ہے۔ اور اگر تم میری بیعت میں آئے ہو تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھو کہ کبھی ہلکی سی بھی خیانت نہیں کرنی۔ فساد سے بچنا بھی ایک احمدی کے لیے ضروری ہے، اور آپ جو انصار کہلاتے ہیں ان کے لیے سب سے اول اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے اصلاح کرنی، آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم انصار ہیں، آپ کے یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں، اور مددگار تو وہی ہو سکتا ہے جو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا ہو جس کا انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ مددگار رہیں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فساد سے بچنے کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو، میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگاموں کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو، بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بس یہ نمونہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے سختی سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مخالفین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ صرف بچنا نہیں بلکہ دعا بھی ضروری ہے پھر ایک احمدی ہونے کے لیے، اور خاص طور پر آپ انصار اللہ یا ان احمدیوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی تربیت کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کے بغاوت کے طریقوں سے بچا جائے۔ کسی قسم کی بغاوت ہماری فطرت یا ہمارے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اطاعت کا جذبہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، خواہ وہ جماعتی نظام کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو یا حکومت کے قانون کی اطاعت کا معاملہ ہو، ہر صورت میں مکمل اطاعت ہونی چاہیے، ان سب حکموں پر عمل کرنا جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں حکومت کے قانون میں، نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونا بھی ایک بنیادی بات ہے جس کو ایک احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، آپ کو تو خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جن سے نفسانی جوشوں کا اظہار ہو۔ دیکھیں، جائزہ لیں، کیا یہ معیار آپ کے اندر قائم ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر بہت بڑی اور بنیادی چیز ایک احمدی کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنی ہے۔ اس کا ہم نے وعدہ کیا کہ ہم بیت میں آئے ہیں تو ہم یہ کریں گے، اور ہم جو انصار ہیں ہم تو خاص طور پر یہ کریں گے کیونکہ ہم نے مددگار بننے کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ پیغام دنیا کو پہنچا سکیں اور پھیلائیں اور اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت بھی کر سکیں۔ اسی طرح صرف پانچ نمازیں نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی طرف بھی توجہ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بس دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، بعضوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی چار نمازیں پڑھتے ہیں، پانچویں نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سامنے ہی آ کے اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نمازیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار کی لپیٹ میں تو نہیں آ رہے؟ بس بہت خوف کا مقام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی، اور اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا امیدیں رکھی ہیں اور ہم اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں، اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت میں شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، سو اپنی پنج وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو، ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے، نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو، یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقویٰ سے خالی ہو، ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. بس اس طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. نماز کے بارے میں تلقین کرتے ہوئے آپ نے ہمیں خاص طور پر فرمایا کہ نماز کیا چیز ہے. وہ دعا ہے جو تسبیح اور تحمید اور تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے. سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ سے کے پابند نہ رہو, کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں. لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے, جو خدا کا کلام ہے اور یہ پڑھنا چاہیے ضرور, دعائیں پڑھو, اور بجز بعض ادعائے معصورہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائی ہیں, وہ بھی پڑھو. باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں الفاظ متضرانہ ادا کر لیا کرو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو. یہ عاجزی پیدا ہوگی, رقت پیدا ہوگی, تبھی دعاؤں کا مزہ بھی آئے گا اور تبھی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے. آپ نے نمازوں کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اور انصار اللہ کا خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے. نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانے پر گر پڑی ہے. جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوگا. بس خاص طور پر اس طرح توجہ کی ضرورت ہے. بعض انصار بھی نمازوں کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح دینی چاہیے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر نوح کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا, پانچ نمازوں کے ساتھ آپ نے نماز تہجد کی طرف بھی توجہ دلائی کہ میری بیعت میں آئے ہو تو تہجد کی نماز کی طرف بھی توجہ کرو. اب جائزہ لیں کہ انصار اللہ کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو تو خدا تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد پڑھیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے, برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. روحانی بیماریاں بھی ہیں, جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. تو اس کے کتنے فائدے ہیں. تہجد پڑھنے والا انسان گناہوں سے بھی رک جاتا ہے. یہ عادت نہ صرف برائیوں کو روکتی ہے بلکہ انہیں ختم بھی کر دیتی ہے, اور پھر انسان کو جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. ڈاکٹر بھی آج کل اس بات کو ثابت کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان میں دل کے حملے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اور صبح کے وقت وہ نماز پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھ کر جب ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی صحت بہتر ہوتی ہے. عمر تو اللہ تعالیٰ نے جتنی دینی ہے اس کو انسان کو دینی ہے, لیکن کم از کم جو زندگی ہے وہ صحت مند زندگی ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں, جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں, کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا. اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے. جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ آرام سے سویا ہوا شخص کس طرح اٹھ سکتا ہے؟ درد ہوگا تبھی اٹھے گا, اور جب درد ہوگا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں. نیکی کے راستوں پر چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اس بارے میں بھی فرمایا کہ راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال آپ نے دی کہ وہ پہلے کیا تھے, لیکن جب انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیں اور راتوں کو اٹھنا شروع کر دیا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بس انصار اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ طریقہ بھی اختیار کیا جائے. اسی طرح درود بھیجنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اس طرح میں نے خاص طور پر توجہ بھی دلائی ہوئی ہے. آج کل کے جو حالات دنیا کے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور درود بھیجنے کی طرف خاص توجہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم مؤذن کی اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے, پھر مجھ پر درود بھیجو. جس شخص نے مجھ پر درود بھیج پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. بس درود کی طرف خاص طور پر توجہ دیں, اور جیسا کہ میں نے کہا آج کل کے حالات میں درود کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے, اسی سے ہم ان مشکل حالات سے گزر سکتے ہیں. آج کل دنیا جن باتوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس تباہی سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم درود پڑھیں.